اور جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، یقین محکم عمل پہ ہم، چھٹی نہیں. ارے میں اس دن کہہ رہی ہوں جب چھٹیاں دے رہی ہوں. یقین محکم، پہلے تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے. اسی لیے میں نے آپ سے ایک کوئسچن پوچھا تھا کہ آپ میں سے کس کا خیال ہے کہ اس نے یہ کام شروع کر کے غلط فیصلہ کیا ہے. تو بس ایک آدمی لکھا تھا کہ لگتا ہے غلط فیصلہ کیا، وہ بھی شاید اس سینس میں کہ کچھ مجبوریاں اور کچھ پریشر ویسے ہیں، لیکن الحمدللہ باقی سب نے کہا کہ نہیں، ہم نے اگر پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے تو درست کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح کام کریں، اور کیوں نہ یقین ہو کہ اللہ کی کتاب جس کے کسی طرف سے بھی اس کو ہاتھ لگانے سے نقصان نہیں، فائدہ ہی فائدہ. ایک ایسا بزنس ہے جو بس صرف اشارے کا منتظر ہے، اور ساتھ ہی آپ کا پروفٹ کا لیول اوپر جانے لگتا ہے. تو پہلا یقین محکم، شرع صدر ہونا چاہیے کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، لا رہی وفی، اور پھر اس کے لیے عمل پہ ہم، مسلسل کام. اچھا ایک اور بات یہ کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ کو پیچھے سے کچھ نہ کچھ بھولتا رہے گا، اس مایوسی کا شکار نہیں ہونا کبھی. مجھ سے بھی اگر آپ آج کہیں کہ پہلے سے پارے کی فلاں رکوع کی تفسیر کرائیں، تو شاید مجھے ہر چیز یاد نہ ہو جو میں پہلے بتا چکی. اب بھی ڈیلی مسلسل پڑھنا پڑتا ہے، ایک دن ایسا نہیں کہ پڑھے بغیر یہاں آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ عمل پہ ہم، مسلسل کام. دنیا کے لیے ہم روز صفائی کرتے ہیں گھر کی، روز نہاتے ہیں، روز چلے سب نہیں تو اکثر سے امید گمان ہے انشاءاللہ، اور اگر نہیں تو تھوڑا سا کیئر کریں کہ گرمی ہو گئی ہے اور حالات خراب ہو گئے ہیں. دنیا کے کام ہم روز کرتے ہیں، جسمانی صفائی کا اور کچھ نہیں، تو چلے منہ تو سب دھو کے آتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ سبھی دھو کے آتے ہیں. خیر، تو جیسے دنیا کی کام روٹین میں روز ہوتے ہیں، ایسے ہی دین کا کام روز. ایون اب آپ کی چھٹیاں ہیں، میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ دوسروں سے پارا روز دہراتے 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 اس قابل ہو جائیں کہ ایک دن میں آپ وہ اسائنمنٹ حل کر لیں، ہوم ورک کر لیں انشاءاللہ. عمل پہ ہم. اور تیسری چیز محبت فاتح عالم، کہ اگر آپ کے اندر محبت کا عنصر ہوگا، اب یہ چھٹیاں ہیں، میل ملاقات خوب ہوگی، کسی سے بحث نہیں کرنی، کسی کے اعتراض پر جواباً لڑنا جھگڑنا نہیں، کوئی گالیاں بھی دے تو مسکرانا ہے، اور کوئی اعتراض بھی کرے تو خاموش ہو جانا ہے. ہاں اگر کوئی واقعی سنجیدہ ہے پوچھنے میں کہ وہ آپ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو پھر خوشی سے بتائیں آپ، لیکن خود سے مسلط نہ ہو کسی پہ. کہ تازی تازی آیات پڑی ہوئی ہیں امر بالمعروف کی، اور جو ہاتھ چڑھ جائے اس کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کا خاموش عمل اور ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے. خاص طور پہ ہاسٹل کے لوگ جو کافی عرصے سے گھر میں نہیں گئے اور گھر جائیں گے تو وہ سب انتظار میں ہوں گے، اور یہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیں گے کہ ہم بہت کچھ سیکھ کر آ رہے ہیں. تو کچھ بھی شو نہیں کرنا اور کسی پہ چڑھائی نہیں کرنی کہ اب ہم تو آپ سے بہت عالم ہو گئے. تو بہرحال یہ چیزیں رہیں، تو انشاءاللہ یہ جو فرض ڈالا گیا نا ان پہ، کن تم خیر امت اخرجت للناس، تب یہ کام ہو سکے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. پورے یقین کے ساتھ اس میں داخل ہوں، اس پورے سال کو پوری کمٹمنٹ کے ساتھ لگا دیں، اور پھر محبت کے ساتھ اس پیغام کو عام کریں، پھر دیکھیں کہ امت سرخرو ہوتی ہے یا نہیں. وہ میں وہ شعر آپ کو سناؤں گی، وہ جو اقبال نے کہا تھا خواتین کو، میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا ہو. شام ماں برو آور سحر را، کہ ہماری شام ہو گئی ہے، اس سے تم سحر پیدا کرو. عورتوں کو خطاب کرتے ہیں. زشام ماں برو آور سحر را، ہماری شام سے تم صبح کو پیدا کر دو. خواتین کو خطاب ہے. بقرآن باز خاں اہل نظر را، اہل نظر کو قرآن سکھاؤ، ان کو پڑھاؤ. بقرآن باز خاں، باز خاں یعنی بلند کرو، آواز بلند کرو، پڑھ کے سناؤ. اہل نظر را، یعنی وہ لوگ جو نظر رکھتے ہیں، سمجھدار ہیں. تمی دانی کہ سوز قرآن تو، تو اچھی طرح جانتی ہے کہ تیرے قرآن کے سوز نے دگرگوں کر تقدیر عمر را، کہ عمر کی تقدیر بدل کر رکھتی تھی. ایک عورت کے قرآن کے پڑھنے کے سوز نے ایک شخص کی تقدیر بدل دی، اور اس شخص نے امت کی تقدیر بدل دی. تو عورت کا کردار اس کام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کچھ کم نہیں. ہر عورت ایک ماں بھی بنتی ہے اور ہر ماں ایک معلم ہوتی ہے جو نہ صرف عورتوں کی بلکہ مردوں کی بھی ایک رہنما بنتی ہے. اللہ نے عمر کے سب سے نازک حصے میں ہر عورت اور مرد کو ایک عورت کے حوالے کیا کہ تو اس کو سکھا اور تو اس کو بتا کے معاشرے میں بھیج. تو اس لیے ہر عورت کا کردار نہایت اہم ہے. امت سازی عورت کی گود میں ہوتی ہے. امت اپنا فریضہ اسی وقت پورا کر سکے گی جب عورت سنورے گی, عورت اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گی. لیکن افسوس یہ کہ عورت کو تو یہ سکھا دیا گیا کہ تیرا کام بس بچے پیدا کرنا, گھر سنبھالنا اور شادی بیاہ کرنا اور اٹینڈ کرنا اور اس کی تیاریاں کرنا اور اس کے لیے کئی کئی دن خرچ کرنا اور بس دیٹس اٹ. یہ کام تو کام ہے ہی, لیکن بحیثیت امت یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ تم بہترین امت ہو تاکہ تم شادیوں پہ خوب خرچ کرو اور کئی کئی دن رنگ رلیاں مناتے رہو اور راتوں کو جاگتے رہو اور دن سو کے گزارو اور بھی بہت کچھ جو کچھ ہم کر رہے ہیں. یہ امت کی ذمہ داری نہیں جو پوری ہونی چاہیے, وہ پوری نہیں ہو رہی. پھر فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ, اور اگر ایمان لاتے اہل کتاب, کتاب والے ایمان لاتے. کیا ایمان نہ تھا ان کا؟ ایمان تو تھا, پھر کیا یعنی عمل نظر آتا اس ایمان میں. لَكَانَ خَيْرَ لَّهُمْ, تو ان کے لیے اچھا تھا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ, میں نے تم کو سب جہان والوں پہ فضیلت دی. اپنی اس فضیلت کو سمجھتے, اپنی ذمہ داری پوری کرتے, اگر ایمان لاتے یعنی وہ کام کرتے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا, لَكَانَ خَيْرَ لَّهُمْ, تو ان کے حق میں اچھا ہوتا. لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا. منہم المؤمنون, ان میں سے کچھ تو مومن ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ, لیکن اکثریت سخت بدعمل ہے, بیشتر افراد نافرمان ہیں. منہم المؤمنون, بعض ان میں سے مومن ہیں, اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے. کون کون تھے وہ؟ عبداللہ بن سلام, ثعلبہ بن سعید, اسید بن سعیہ, اسد بن عبید. یہ یہودی حضرات تھے جو مسلمان ہو گئے. فرمایا منہم المؤمنون, ان میں سے کچھ بعض ایمان بھی لانے والے, لیکن اکثرہم الفاسقون, اکثر فاسق. اب بتایا یہ جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ جب امت مسلمہ یہ کام کرے گی تو اس کے خلاف سخت پروپیگنڈا ہوگا, پیچھے پڑ جائیں گے لوگ. فرمایا یہ دروکم, ہرگز تم کو نقصان نہیں دے سکتے. کون؟ یہ اہل کتاب, یہود و نصارہ. الا اذا, مگر تھوڑی سی اذیت, تھوڑی بہت تکلیف, یعنی زبانی بہتان تراشی, افتراء پردازی, تان و تشنی, بس اتنا ہی. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ, اور اگر یہ تم سے جنگ کریں گے, یولوکم الادبار, تو تم سے پیٹ پھیر جائیں گے, تمہارے مقابل ٹھہر نہیں سکتے. ان سے ڈرو مت. ثم لا ينصرون, پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کو جب بھی مسلمانوں سے آمنا سامنا کرنا پڑا تو یہ ان کے مقابل ٹھہر نہ سکے. انہیں مدینہ سے نکلنا پڑا یہود کے قبائل کو, خیبر فتح ہو گیا تو وہاں سے بھی نکلے, شام کے علاقوں میں عیسائیوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا, صلیبی جنگوں میں بدلہ لینے کی کوشش کی, بیت المقدس پہ بھی قابض ہوئے لیکن صلاح الدین ایوبی نے 90 سال بعد اسے واگزار کرا لیا. مگر اب مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر یہ صورتحال پھر بدلے گی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اب انتظار کریں ان کا، خود کام کی کیا ضرورت ہے، یہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایک ہوپ رکھنی چاہیے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کے آنے سے پہلے اپنی ذمہ داری ہم تو پورا کریں۔ اگر وہ آ کے سب کچھ کر لیں ہمارا حصہ کیا ہوگا، ہم سے تو ہماری کوشش دیکھی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقف، ماری گئی ان پہ ذلت، کن پہ؟ ان یہود پہ، اینما ثقف جہاں کہیں پائے گئے، الا بحبل من اللہ، ہاں دو طریقوں سے اس ذلت سے بچ سکتے ہیں کہ اللہ سے تعلق مضبوط کریں یعنی مسلمان ہو جائیں، وحبل من الناس اور لوگوں سے اپنے ٹائز مضبوط کر لیں، تعلقات درست کر لیں۔ وباؤ بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پہ محتاجی مسلط کی گئی، کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کو برائیوں سے روکتے جو تھے۔ ذالک، یہ بما، اس وجہ سے کہ اسو، انہوں نے نافرمانیاں کی، وکانوا یعتدون، اور ان نافرمانیوں میں وہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ ان پہ ذلت اور محتاجی کا جو مسلط کیا جانا ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کو میں سورۃ البقرہ میں بتا چکی ہوں، اور اس وقت میں نے آپ کو تین الفاظ بتائے تھے، ڈائسپورا، انکوزیشن اور ہولوکاسٹ۔ تو یاد رکھیں کہ یہود کی بدعمالیوں کی وجہ سے جو ظلم و ستم ان پہ ہوئے اور ان کی ذلت و رسوائی ہوئی، ان کو ہم ان تین حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی ڈیٹیل میں سم اپ کروں گی، دوبارہ خلاصہ بیان کروں گی تاکہ آپ اپنے ذہن کو تازہ بھی کر لیں اور ایک کلیئر پکچر آپ کے سامنے ہو۔ یہ اس لیے بتانا بھی دوبارہ ضروری ہے کہ عموماً لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اب تو یہودی بہت طاقتور ہیں، تو یہ اللہ کی بات جو ہے کہ ان پہ ذلت ہوئی اور ان کی رسوائی ہوئی اور اللہ کا غضب ہوا، تو وہ کب ہوا؟ سب سے پہلی چیز ڈائسپورا یعنی انتشار، اس میں نمبر ایک، آٹھویں صدی قبل مسیح، آشوریوں کا حملہ، بنی اسرائیل پر پہلا زبردست حملہ آشوریوں نے کیا، انہوں نے شمالی ریاست اسرائیل کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس وقت جنوبی ریاست جوڈا میں ہیکل سلیمانی تھا اور تورات کی تختیاں تھیں، یہ کچھ محفوظ رہا۔ پھر چھٹی صدی قبل مسیح، بابلیوں کا حملہ، بیبلونینز کا، جوڈا کی ریاست چھٹی صدی قبل مسیح تک رہی، پھر عراق کے بیبلونین نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، سونے کی قیمتی چیزیں اکھاڑ گئے، کتب جلا دی گئیں، تورات کے نسخے بھی، بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، سخت ذلیل ہوئے، ان کے علماء کو قتل کر دیا گیا۔ پہلے بنی اسرائیل ہیکل میں عبادت کرتے، تورات پڑھتے، جب یہ تباہ ہو گیا تو ان کو سمجھ نہ آئی کہ عبادت کہاں کی جائے، کتاب نہ رہی تو عبادت کے طور طریقے بھی بھول گئے۔ پھر اسی طرح پانچویں صدی قبل مسیح میں فارسیوں یعنی پرشینز نے ان کو بیبلونین سے آزاد کرایا، بنی اسرائیل واپس فلسطین آئے، ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا، حضرت عزیر نے پانچویں صدی میں تورات کو اپنے حافظے سے دوبارہ لکھوایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 800 سال بعد تورات دوبارہ لکھی گئی۔ تاریخ کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کا مذہب بدلتا رہا، علماء عبادت کے نئے نئے طریقے تجویز کرتے رہے۔ جب ہیکل تباہ ہوا تو عبادت کے لیے سینگاگز تعمیر کیے گئے، جہاں 10 بالغ یہودی اکٹھے ہوتے وہاں تورات کا نسخہ موجود ہوتا اور ایک سینگاگ تعمیر کر لیا جاتا۔ آخرت کا تصور تک ان کے اندر سے محو ہو گیا، عقیدہ آخرت کے بارے میں کئی خرابیاں ان کے اندر آ گئیں۔ پھر چوتھی صدی قبل مسیح، اسکندر اعظم کا دور، اس نے ان کو بھی فتح کیا اور انہیں رومن امپائر کا حصہ بنا دیا، ان کی مذہبی آزادی ختم ہو گئی۔ یہاں پہ آبادی یہود کی تھی لیکن حکومت رومیوں کی۔ پھر اس کے بعد ان مقامی لوگوں کے ساتھ کلیشز کی وجہ سے انہوں نے ان کو سخت ذلت سے دوچار کیا، حتیٰ کہ ان کو پوری طرح ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا. پھر پہلی صدی عیسوی 70 AD میں رومیوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسائل پیدا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، یہ بری طرح کچلے گئے، ان کا ٹیمپل اور علماء نیست و نابود کر دیے گئے. اس موقع پہ بہت سے یہود نے فلسطین کو چھوڑا، کچھ عرب میں آ کے آباد ہو گئے مدینہ میں، جیسے بنو نذیر، قینقاہ اور بنو قریظہ، اور کچھ یہود فلسطین ہی میں رہ گئے. پھر اس کے بعد 135 CE کرسچن ایرا میں فلسطین سے یہود کو مکمل طور پر نکال دیا گیا. رومیوں نے ان کے لیے مذہب پر عمل کرنا بھی سرکاری جرم قرار دیا، اور اس کے بعد سے جو یہ دنیا میں بکھرے تو 2000 سال بعد دوبارہ فلسطین میں واپس آئے. پچھلی صدی میں 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض یورپین ممالک اور امریکہ کے آشیرواد میں ان کو سپورٹ ہوئی اور انہیں اپنا وطن بنانے میں مدد ملی. دوسری چیز انکوزیشن، یعنی پہلے تو یہ بکھرے، ان پہ حملے ہوئے اور یہ بکھر گئے دنیا میں، اور اب یہ اکٹھے ہوئے ہیں اسرائیل میں. دوسرا، ان کے اوپر ذلت و مسکنت کس طرح ہوئی؟ انکوزیشن. یہ انکوزیشن بنیادی طور پر رومن کیتھولکس کے لیے نے کورٹس بنوائی تھی، یعنی عدالتیں تھیں، جن کو اختیار تھا کہ کیتھولک فرقے کو قبول نہ کرنے والوں کو چاہیں تو ان عدالتوں کے ذریعے سزا دلوا سکتے ہیں. 1391 میں ہزاروں یہود کو عیسائیوں نے قتل کیا، ہزاروں کو زبردستی عیسائی بنایا گیا، کچھ نے اپنی جان بچانے کے لیے خود عیسائیت قبول کر لی. پھر اسی طرح تیسری چیز جو تھی، ہولوکاسٹ. 1933 میں جرمنی میں ہٹلر کی حکومت نے ان کو نوکریوں سے برطرف کر دیا، تعلیمی اداروں اور سکولوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، ان کی جاگیریں، مال و متاع ضبط کر لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ 6 ملین جیوز کا قتل عام ہوا، ان کو گیس چیمبرز میں جمع کر کے گیس کے ذریعے مارا جاتا، پھر لاشوں کو فرنس میں جلایا جاتا. ہولوکاسٹ نے مشرقی اور وسطی یورپ میں ان کی تمام کمیونٹیز کو مکمل طور پر تباہ کر دیا. ان کے تعلیمی اور مذہبی ادارے جو 1000 برس سے قائم تھے، ان کو بھی نازیز نے ختم کیا. وہ ان کا مکمل خاتمہ چاہتے تھے، اور اس کام میں رومانیا، اٹلی، ہنگری اور دیگر یورپین ممالک نے بھی جرمنی کو فالو کیا اور یہودی اقلیت کو قتل کرنا شروع کیا. اور 20 جون 1942 میں 15 نازیوں نے بالآخر طے کیا کہ تمام یہودیوں کو مشرقی یورپ کے کیمپوں سے نکال دیا جائے، ان سے سخت مشقت کرائی جائے، ان کو فاقوں میں مبتلا کیا جائے، اور ان کی قیمتی ترین اشیاء، لباس، زیور، سونا، حتیٰ کہ اینکے تک ان کی چھین لی جاتی. ان کے اوپر جو کچھ گزرا اس ہولوکاسٹ میں اور ان کی فاقہ زدی میں، اس کی کچھ تصویریں ہیں اس وقت میرے سامنے، اگر آپ کو یہ نظر آ رہی ہو، بگڑی ہوئی شکلیں یہ نیچے دکھائی دے رہے ہیں. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا، ان کے اوپر ذلت اور تباہی یعنی مسلط کر دی گئی. یہ کتاب ہے 6 ملین ریکنسیڈرڈ، اس میں سے یہ تصویریں لی گئی ہیں. یہ ایک پروفیسر ہے جس کا نام ہے، لٹویا کے کالج میں ایک پروفیسر تھا، اس کو جب سزا دی گئی تو یہ اس کی شکل بگڑ کے بن گئی، یہ شکل یہ ہو گئی. پھر یہ آپ لاشیں دیکھ رہے ہیں، یہ پڑی ہوئی، اور یہ بگڑی ہوئی شکلیں آپ نیچے دیکھیں، کچھ اور یہ بگڑی ہوئی شکلیں اس تصویر میں بھی ہیں. جو ان کو فاقے کرائے گئے، ان کے نتیجے میں ان کا حال کیا ہوا، یہ تصویر اتنی اصل واضح نہیں. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاقہ زدہ عورت پڑی ہے، یہاں بچے کھڑے ہیں جن کی سوکھی سوکھی ٹانگیں ہیں. تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ، ان کے مختلف جرائم کے نتیجے میں ہوا. یہ اللہ کی طرف سے ذلت اور رسوائی ان پہ مسلط ہوئی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنے کی وجہ سے. کہ جب ان کے کچھ لوگ غلط کرتے تو دوسرے ان کے ساتھ مل جاتے. مسلمانوں کو کیا حکم ہے؟ لا تکونوا کالذین تفرقوا, تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اپنا اصل مقصد چھوڑ کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع کر دیے, غلط کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا. لیکن آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اسرائیل میں ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں. یہ ہم سب کے لیے ایک الارمنگ سائن ہے کہ ہم اپنے مشن میں, اپنی حیثیت میں بہت نیچے جا گرے ہیں. اس کی اصلاح کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو پہچانیں بحیثیت امت اور بحیثیت مسلمان قوم کے. پھر فرمایا لیسو سوا, سب برابر نہیں ہیں. دیکھیں یہ ہے قرآن کی انصاف پسندی کہ ٹھیک ہے ان پہ ذلت ہوئی, رسوائی ہوئی, سب کچھ ہو, لیکن یہ سب ایک جیسے نہیں, ان میں بھی اچھے لوگ ہیں. ہم اتنا ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں کہ جب کسی کی برائی کرنے لگے تو سب کو ڈگیٹ دیتے ہیں اور اس میں جو خیر کا پہلو اس کو منشن نہیں کرتے. قرآن کا یہی انصاف ہے, سب ایک جیسے نہیں. ان یہود میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں جو اس دور میں مسلمان ہوئے. آج بھی آپ دیکھیں محمد اسد, مریم جمیلہ, یہ لوگ بیسیکلی جیوز تھے پھر مسلمان ہوئے اور بہت سے مسلمانوں سے بڑھ کر اسلام کو فائدہ پہنچایا. من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے امتن, ایک گروہ ہے, قائمتن, جو قائم ہے, کس پر؟ حق پر, حق کا ساتھ دیتا ہے. یتلون آیات اللہ, وہ اللہ کی آیات پڑھتا ہے, یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے. آپ کو پتا محمد اسد نے قرآن کا ٹرانسلیشن بھی کیا. اور پھر یہاں خاص طور پر رات کے وقت قرآن پڑھنے کی طرف اشارہ, یعنی تہجد گزار بھی ہیں. یتلون آیات اللہ آنا اللیل, رات کی گھڑیوں میں, وہم یسجدون, اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں. یعنی سجدے کی حالت میں تو قرآن پڑھنا منع ہے, یہاں مراد یہ ہے کہ صرف بیٹھ کے تلاوت نہیں کرتے بلکہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں. اور ویسے بھی تہجد کی نماز میں لمبی تلاوت جو ہے پسندیدہ ہے, اسی لیے رمضان میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن پاک میں ایک اور جگہ سورۃ آل عمران 199 میں آتا ہے, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ, اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ, اس پہ ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف آیا, اس پہ ایمان لاتے ہیں جو تم سے پہلے اتارا گیا. خاشعین للہ, اللہ کے لیے خشوع کرنے والے ہیں, عاجز ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر, اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں. ویأمرون بالمعروف, نیکی کا حکم دیتے ہیں. یعنی ان کے اندر پھر وہ سب خصوصیات آ جاتی ہیں جو اللہ نے چاہیں. وینہون عن المنکر, اور برائیوں سے روکتے ہیں. ویسارعون فی الخیرات, نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاتے ہیں, جلدی کرتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے نا کہ بعض ایسے لوگ جب مسلمان ہوئے تو ہم سے بھی آگے بڑھ گئے دین کو پھیلانے میں. مریم جمیلہ نے کئی ایک کتابیں لکھی, شاید 11 کتابیں لکھی ہیں. اس میں بہت بہترین قسم کا لٹریچر ہے اور اسلام کا بھرپور دفاع ہے. محمد اسد کی کتابیں بھی بہت ہی ایمان پیدا کرنے والی, اور اگر چند میں چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں تو ہر عالم کے اندر ہوتی ہیں کہ جن سے آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, لیکن آن دا ہول اس شخص نے اسلام کو بہت تقویت دی. یسارعون فی الخیرات, ہم بہت سو سے وہ آگے نکل گئے. واولئک من الصالحین, ایسے ہی لوگ صالح ہوتے ہیں, صالح لوگوں میں سے ہیں. صالحین کی تعریف کیا ہے؟ نیک شخص کی. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, یؤمنون باللہ والیوم الآخر, ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. صرف تہجد کافی نہیں جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو, اور صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کافی نہیں جب تک کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ کے آگے نہ جھکا جائے. وما یفعلوا من خیر, اور جو کچھ بھی وہ کریں بھلائی میں سے, فلن یکفروا, اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. کہ ہاں ان کی کیا نیکی، یہ تو پہلے یہودی ہوتے تھے. نہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہوتے تھے، جب انہوں نے اچھا کیا تو ان کی کوششیں بھی قابل قدر ٹھہری. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو. تقوی والے اللہ کی نگاہ میں ہیں. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا. اب ایک اچھے گروہ کا ذکر کر کے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم کفر پہ جمے رہے، حق کو پہچان کر پھر نہ مانا، تو یاد رکھو قیامت کے دن نہ یہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. اولاد کا کام آنا، یہ اس کی کیوں تردید کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا کے کئی مذاہب میں اولاد کے لیے یہی تصور ہے کہ قیامت کے دن ماں باپ کو چھڑائے گی. عیسائیوں کے عقیدے کو آپ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کے کفارے میں سولی چڑھ گئے. نہ صرف یہ کہ کسی اور، ہم سب انسانیت جو بھی ان کو مان لے. اچھا، اسی طرح ہندوؤں اور جین مذہب والوں کا یہ عقیدہ خاص طور پر ہے. ان کے ہاں اولاد نرینہ یعنی بیٹوں کی اہمیت اس قدر بڑی ہوئی ہے کہ ان کے خیال میں لڑکا ہی مرے ہوئے باپ کو پانی دے دے کر عذاب سے نکالے گا. ان کے خیال میں لڑکا کیا ہے؟ باپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا. منو جی کا یہ قول کتابوں میں آتا ہے کہ بیٹے کو سنسکرت میں پتر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ باپ کو پت یعنی دوزخ سے نجات دلاتا ہے. سنسکرت میں بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ پتر. پنجابی میں بھی اسی سے شاید آیا. تو پت کہتے ہیں دوزخ کو. تو دوزخ سے نجات دلانے والا کون ہے؟ بیٹا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں، کوئی بیٹا کسی باپ کو نجات نہیں دلا سکتا، ہر ایک کو خود اپنے لیے عمل کرنا ہے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک اصحاب النار. ان کو آگ میں جانا ہوگا. اصحاب النار ہے یہ، کفر کے ساتھ جنت حرام ہے. ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے.